یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. A wave of airstrikes by Syrian government ally Russia killed at least 21 Islamic group state group jihadists in the Syrian desert over the past 24 hours. This is what the Syrian Observatory for Human Rights is reporting Saturday. The 21 were killed in at least 130 airstrikes carried out over the past 24 hours in a vast area stretching from the central province of Homs to the border with Iraq, the British-based monitoring group said. The raids, which began Friday and continued into Saturday, followed a series of IS attacks Friday on government and allied forces that killed at least 8 members of a pro-Damascus militia, the group said. In recent months, the vast desert, known in Arabic as the Badia, has been the scene of increasingly frequent fighting between the jihadists and government forces backed by Russian air power. The region provides a safe haven for jihadists planning attacks on government forces and other rivals, the United Nations said in a report published this month. IS overran large parts of Syria and Iraq and proclaimed a cross-border caliphate in 2014 before multiple offensives in the two countries led to its territorial defeat. But the jihadists continue to launch attacks, mostly in the Badia. The political future of jailed Kremlin critic Alexei Navalny is none of the Kremlin's business. That's what President Vladimir Putin's spokesman said on Saturday. Navalny earlier on Saturday lost his appeal against what he said was a politically motivated decision to jail him for nearly 3 years. A Moscow court did, however, shorten his original jail term by 6 weeks. And the number of confirmed coronavirus cases in Germany increased by more than 9,100. This is VOA News. Facebook is back at the negotiating table, Australian Prime Minister Scott Morrison said Saturday, after the tech giant this week blocked news on its site in the country. Facebook's abrupt decision to stop Australians from sharing news on the site and strip the pages of domestic and foreign news outlets also erased several state government and emergency department accounts, causing widespread anger in Australia. 2 people were killed in Myanmar's second city, Mandalay, on Saturday when police fired to disperse protesting opponents of a February 1st military coup, emergency workers said. It's been the bloodiest day in more than 2 weeks of demonstrations. Protesters took to the streets in several cities and towns with members of ethnic minorities, poets, and transport workers, among those demanding an end to military rule and the release of elected leader Aung San Suu Kyi and others. A Sudanese asylum seeker who fatally stabbed an employee at a migrant reception center in the French city of Pau had no terrorist motives. That's what the Pau prosecutor is saying on Saturday. Prosecutor Cecile Gensack said the assailant was not on a national list of terrorism suspects. Following Friday's attack, the man was detained by staff at the asylum center. The United States plans to take no additional actions in response to pressure from Iran before talks with Tehran and major powers about returning to the 2015 Iran nuclear deal. That's what the White House is saying. Tehran and Washington have been at odds over who should make the first step to revive the accord. Iran says the United States must first lift former U.S. President Donald Trump's sanctions, while Washington says Tehran must first return to compliance with the deal. A Delhi court granted a police request to extend the detention of climate activist Disha Ravi, who they accuse of sedition for her alleged role in the creation of an online toolkit intended to help farmers in India who are protesting reforms. The 22-year-old Ravi is part of an organization founded by Swedish climate change activist Greta Thunberg. She appeared in court following her arrest last weekend in a case that has raised concerns about a crackdown on dissent. And the United States has expressed concerns about Malaysia's plans to deport asylum seekers and others from Myanmar as Myanmar Navy ships arrived in Malaysian waters to pick them up. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے صاحب اب سے چند روز قبل امریکہ کے صدر بائیڈن نے محکمہ خارجہ میں خطاب کے دوران اپنی خارجہ پالیسی کے چیدہ نکات پیش کیے آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کر کے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ خارجہ پالیسی سابقہ حکومت کی خارجہ پالیسی سے کس اعتبار سے مختلف ہے اور دنیا کے لیے اس خارجہ پالیسی کا مطلب کیا ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات یہ فرمائیے ڈاکٹر فاروق حسنات کہ امریکہ کی نئی حکومت نے خارجہ امور سے متعلق پالیسی کے خد و خال بیان کیے ہیں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں آپ ماضی کی حکومت کے مقابلے میں
صدر بائیڈن نے 4 فروری کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے ایک جائزہ لیا امریکہ کی خارجہ پالیسی کا اور اس ان میں جس میں انہوں نے چیدہ جو آئندہ آنے والے پروگرام ہیں ان کی طرف نشاندہی کی اور ان کے اوپر زور دیا ایک چیز کے اوپر جو وہ بار بار وہ کہتے رہے وہ تھا کہ اب امریکہ سفارتکاری کے ذریعے ہی اپنی خارجہ پالیسی کو چلائے گا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسا صدر ٹرمپ کی پالیسی رہی تھی برک مین شپ کی اور ایک زور ڈال کر اور اسلحہ بیچ کر اور جو تنازعات ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر وہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو اتحادی ہیں امریکہ کے ان کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے لیکن جو ہمارے مخالف ہیں ان سے بھی ہم ڈپلومیسی کے ذریعے ہی بات چیت کر کے کوشش کریں گے تنازعات جو ہے وہ حل کیے جائیں اس سلسلے میں جیسا کہ انہوں نے شروع میں ہی کہا کہ امریکہ ساری دنیا کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہے گا تو اس سلسلے میں انہوں نے کلائمیٹ جو پیرس کلائمیٹ اکارڈ ہے اس میں واپسی کا اعلان کیا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں واپسی کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ریفیوجیز ہیں جو مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم میرٹ کے اوپر وہ پالیسی ہم ایسی بنائیں گے کہ وہ آئے جہاں تک جو اہم تنازعات کا تعلق ہے جس کی وجہ سے خطے میں ایک انسٹیبلٹی بھی پیدا ہو گئی جس کا گلف کا علاقہ ہے اس میں خاص طور پہ انہوں نے یمن کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یمن میں ہم فریق نہیں بنیں گے بلکہ امریکہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر سب سے پہلے جو ہیومینیٹیرین جو انسانی وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے حقوق کی اور جس طرح لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں یا جس طرح ان کو مدد نہیں مل رہی اور اس سے وہ اسے ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے تو وہ وہاں پہ ایک سفارتی طریقے کار کے ذریعے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں انہوں نے یمن کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھی مقرر کیا دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے اوپر پابندی لگا دی امریکہ کو اسلحہ نہیں بیچے گا اس لیے کہ وہ اسلحہ یمنی جو ہتھے سویلین ہیں خاص طور پہ بچے ان کو مارنے میں اور ان کو قتل کرنے میں
یہ انہوں نے معطل کیا ہے پابندی مستقل نہیں لگائی ہے
جی اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی صدر ٹرمپ کے زمانے میں بھی سینٹ نے یہ پابندی لگائی تھی اور صدر ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا اور ویٹو کر کے اور اس کو نظر انداز کر دیا تھا یعنی کہ جو کانگریس کا کہنا تھا کہ پابندی لگائیں اس لیے یہ تو ایک خط و خال ہے جب آپ ایک ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی ایک نیت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہماری یہ نیت ہے और डिप्लोमेसी में ये कभी कोशिश की जाती है कि कोई हतमी वो ऐसी हम बात ना करें, बल्कि हम उसमें गुंजाइश उस चीज के अंदर रखें। और यहाँ पे मैं एक और बात भी कहूँ कि उस तकरीर में तो उन्होंने नहीं जिक्र किया, लेकिन बाद में हमको इशारे मिले उनके तकरीर के हवाले से ही, जो खारजा पॉलिसी जिस तरह की बनाना चाहते हैं, वो ईरान का जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें वापस आना चाहते हैं।
इस सिलसिले में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है और उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि अगर ईरान अपने यूरेनियम की अफजूदगी के मामले में 2015 के माहदे में जो मैार मुकर किया गया था उस पर वापस आ जाए तो हम उस माहदे में वापसी पर गौर कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। और दूसरी तरफ ईरान का नुकता नजर ये है कि पहले पाबंदियां उठाई जाए, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि इस माहदे से हम नहीं निकले, हम अभी तक नहीं निकले, बल्कि अमरीका निकला था। लेकिन साथ ही जवाद जरीफ साहब जो खारजा है ईरान का, उनका भी एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए एक पोजीशन हमने ली हुई है, एक अमरीका ने ये ली हुई है, लेकिन इसका एक दरमियानी रास्ता भी है। वो दरमियानी रास्ता ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर एक मैकेनिज्म यानी एक तरीका कार वाज़े किया गया है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल आ जाए तो वो इंटरवीन कर सकते हैं, वो यानी बीच में आके और इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे लग ये रहा है कि ये कहना भी है सदर बाइडेन का कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और बल्कि सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है उसकी हम नफी करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और इससे वो जाहिर होता है कि वो क्या चाहते हैं कि हमें एक चीज यहाँ पे ये देखनी है कि उनकी टीम कौन सी है। सदर बाइडेन, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो ईरान न्यूक्लियर डील में पेश थे, उसका वो हिस्सा थे। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी उसका हिस्सा थे। फिर जो जॉन कैरी हैं, जिनको बहुत अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है माहौलियात के मामले में ही चाहे सही, लेकिन वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और उन्होंने ही सारी बातचीत की थी और उनकी वजह से ही सारा ये वायदा को हुआ था। यानी इनकी टीम के जो सीधा सीधा मेंबर हैं जिनका खारजा पॉलिसी के साथ ताल्लुक है वो उसमें शामिल रहे हैं ईरान डील में, यानी दूसरे लफ्जों में ये समझते हैं कि अमरीका के मफाद में है कि ईरान से न्यूक्लियर डील की जाए। इसलिए आगे बढ़कर हम देखेंगे कि पेशरफ्त होगी, चूंकि ईरान की तरफ से भी ये ख्वाहिशात की जा रही है कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, और अमरीका सदर बाइडेन ने भी इसकी तरफ ये इशारा दिया था। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत जो ज्यादा जोर दिया और बार बार वो एक ही बात करते रहे, वो यही करते रहे कि जो हम हमारे इतिहादी हैं उनके साथ हम मिलकर ही मामला को, दुनिया का चाहे कोई भी मामला हो उसको हम चलाएंगे। और WHO में वापस आने का भी फौज जो कि फौरी तौर पर वो वापस आए, तो सदर ट्रंप से उनकी पॉलिसी इस तरह भी मुख्तलिफ है कि कोविड में भी हम देख लिया पूरी दुनिया ने कि जिस तरह सदर ट्रंप चाहते थे कि अमरीका को तनखा कर दिया जाए और सिर्फ अमरीका ही अपने जो मफाद के लिए खास जो मकासद है उनको पूरा करे और किसी के साथ मिलकर यानी इतिहाद उस तरह का इतिहाद ना बनाए जिस तरह के सदर बाइडेन ने कहा है, तो उसका तो कोई नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। क्योंकि बहुत से दुनिया के ऐसे मसाइल, क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह ये वबा है, जिस तरह और भी मामलात हैं जो कि एक मिलजुल इंटरनेशनल जिसको मल्टी नेशनल
ठीक है
उसके भी हाल हो सकता है।
अच्छा, अफगानिस्तान के सिलसिले में उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके खदो खाल के बारे में भी कुछ वजाहतें आई हैं।
जी, अफगानिस्तान में असल में यही लग रहा है कि अब भी वो सोच विचार वहां पे वो कर रहे हैं, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सदर ट्रंप की पॉलिसी है उसके ऊपर ही हम चलेंगे और उसके ऊपर ही हम अमल करेंगे। वहां यहाँ इनके अभी तक वाजे तौर पर उन्होंने कोई पॉलिसी का बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ इशारे ऐसे ही मिले हैं जिसमें अमरीका कोई रिव्यू कर रहा है अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसी के ऊपर, और शायद वो सदर ट्रंप की पॉलिसी से मुख्तलिफ हो और शायद ना भी हो, इसलिए कि तालिबान ने एक बयान भी दिया था कि अगर अमरीका पीछे हटा अपने جو ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہیں تو پھر زیادہ خون خرابہ اس علاقے میں ہوگا. اس سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ایک ریویو ابھی کیا جا رہا ہے افغانستان کی پالیسی کے اوپر, لیکن یقیناً لب یہی رہا ہے کہ پالیسی جس طرح ان کے باقی خارجہ پالیسی کی انہوں نے خط و خال جیسے آپ نے شروع میں بھی تیاگ کیے, تو اس کے اندر تو پھر یہی آتا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جائے, نہ کہ لڑائی کر کے اور زور استعمال کر کے.
دوسرے یہ کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات اور آئندہ کے لیے ان کے ساتھ تو کس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے گا, اس بارے میں بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں.
دیکھیے اس میں انہوں نے جو روس کے بارے میں بیان دیا وہ تو بالکل دو ٹوک تھا کہ ہم روس کی مداخلت اور اگر وہ قانون کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس میں ان کی مخالفت کریں گے اور وہاں پہ ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے, جس کا صدر ٹرمپ تو اگنور کرتے اس کے آئے ہیں اس پالیسی کو. البتہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ایٹمی معاہدہ ہے اس کو توسیع دی جا رہی ہے روس کے ساتھ, یعنی ایک طرح سے انہوں نے روس کو یہ پاور کروایا کہ ہم جو آپ پہلے صدر ٹرمپ کے زمانے میں کرتے رہے ہیں اقدامات جو امریکہ کے مفاد میں نہیں تھے, جس طرح روس پہ یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے وہاں پہ پیسہ استعمال کیا ہے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے کے لیے, تو
اور سائبر اٹیک کا الزام بھی تھا اس پر.
جی تو سائبر اٹیک کا بھی تھا, جو الیکشنز میں انٹرفیئرنس ہے اس کا بھی تھا, تو انہوں نے وہ کہہ کے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جوہری معاہدے کی بھی بات کر دی, یعنی انہوں نے کیرٹ اینڈ سٹک دونوں دکھایا, یعنی جارحانہ پالیسی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کے صدر ٹرمپ کرتے آئے تھے مختلف ممالک ہیں. روس کے اوپر تو پوٹن کے ساتھ تو ان کی خاص دوستی تھی, وہاں تو وہ نہیں کرتے تھے, لیکن یہاں پہ یہ ایک بیلنس ہمیں یہ نظر آیا. چین کے ساتھ بھی یہی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جہاں ہم چین کے کمپیٹیٹیونیس کا تعلق ہے جہاں پہ ہم وہ تو ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ہی کریں گے, لیکن ہم چین کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیں گے. وہ جلدی سے انہوں نے وہ بات کی, یعنی کہ وہ ایک انہوں نے بیلنس ہی رکھا. اور اگر ہم ان کی ایک جائزہ لیں پوری خارجہ پالیسی کے جو ان کے اصول جن اصولوں کے اوپر وہ چلائی جائے گی تو اس پہ اس کے ذریعے تو پھر ڈپلومیسی اور بات چیت اور کچھ تو کی پالیسی کے اوپر ہی بائیڈن حکومت لگ رہا ہے کہ وہ چلے گی. اور برما کے اوپر اگر ہم یہ بات کریں, ایک جگہ پہ انہوں نے بہت سخت سٹینڈ لیا اور وہ برما کے اوپر تھا, اس کو مائے مار کو وہ برما ہی کہتے رہے کہ وہاں پہ جو فوجی کو آیا ہے اس کی امریکہ شدید مخالفت کرتا ہے اور وہ جمہوری جو وہاں پہ عمل ہے اس کی بھی حمایت کرتا ہے.
ایشیا پیسیفک میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشیدگی بڑھے گی کم ہوگی, اور چین کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کی نوعیت اس خارجہ پالیسی کے جو خد و خال سامنے آئے ہیں ان کے تحت آپ کو کیا نظر آتی ہے؟
نظر یہی آ رہا ہے کہ جو امریکہ کے اپنے مفاد ہیں, جو انہوں نے کہا بھی اپنی اس تقریر میں بھی کہا اور بعد میں بھی مختلف انٹرویوز میں, کہ امریکہ اپنا مفاد تو اور اپنے جو عوام ہیں ان کی حفاظت تو وہ کرے گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی لڑائی کرنے چلے ہیں یا ہم بہت سخت پالیسی اختیار کریں گے. ساؤتھ پیسیفک میں امریکہ کی ایک پوزیشن ہے, تائیوان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کواڈ کا جو کے نام سے انہوں نے جو ایک انآفیشیل معاہدہ بھی کیا ہوا ہے, ہندوستان اس میں شامل ہے, اس میں جاپان بھی ہے, آسٹریلیا ہے, اور ابھی میں جب چند دن پہلے ہی انہوں نے جو بات کی وزیر اعظم مودی کے ساتھ تو اس میں بھی انہوں نے کواڈ کی بات کی تو اس کو مضبوط کیا جائے, اس کو بہتر کیا جائے. یعنی چائنا کو کاؤنٹر کرنا تو ایک پالیسی کا حصہ ہوگا, یقیناً ہوگا, اور اس میں ساؤتھ پیسیفک نمایاں ہوگا اس علاقے میں انفلوئنس کے لیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدر بائیڈن کا جو امریکہ ہے وہ کسی تصادم کی طرف بڑھے گا یا کسی ایسے کسی بڑے جھگڑے کی طرف بڑھے گا اسے دنیا کا امن خطرے میں آج.
اچھا ساؤتھ ایشیا کی جب بات ہو رہی ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بھی نوعیت تو زیر بحث آئے گی, اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رویہ ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟
ہمیں پاکستان کے ساتھ ایک بیلنسڈ رویہ ہی نظر آتا ہے. ہندوستان کے ساتھ ان کا الائنس ہے وہ تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن الائنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہمیں دوسرے ممالک ہیں ان کے ایکسپنس کے اوپر کریں گے. ٹریڈ کوشش کی جائے, اگر پاکستان کا ٹریڈ بڑے امریکہ کے ساتھ ایک شعبہ ہے جس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. دوسرا پھر افغانستان کو تو چھوڑ نہیں سکتے, جائے جتنا بھی نظر انداز کیا جائے اس میں پاکستان کا بہت ہی اہم رول ہے. لیکن پاکستان کا بھی یہ کہنا ہے حال ہی میں کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کے وہی یوسف, ان کا یہی کہنا تھا دیکھیے ہم نے تو ایک کمرے میں دونوں کو بٹھا دیا, دونوں فریقوں کو, یعنی افغان طالبان کو بھی اور امریکہ کو بھی اور افغان کی حکومت کو بھی, اس سے بڑھ کر ہم سے کوئی توقع اپنا کی جائے. اگر آپ نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو اس کمرے کے اندر ہی آپ وہ فیصلے کریں, لیکن اس سے یہ ایک صاف ظاہر بھی ہوتی ہے بات کہ جو پہلے پاکستان کی پالیسی رہی ہے وہ نہیں ہوگی کہ آپ ایک طالبان کے ساتھ ایک فریق پاکستان بن گیا تھا. اب پاکستان کی یہی کوشش ہوگی وہاں پہ امن آئے اور کوئی ایسی حکومت بنے جو سب کے لیے قابل قبول ہو, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ڈلیور کر سکے. اور میرا خیال ہے یہ امریکہ کو بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی کوئی لمیٹیشنز ہیں اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہی تعلقات آگے بڑھ سکے.
اچھا جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے پوچھا تھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی سابقہ حکومت کے خارجہ پالیسی کے مقابلے میں صدر بائیڈن کے خارجہ پالیسی میں کوئی بڑا شفٹ آیا ہے؟
بہت بڑا, بہت بڑا. جو صدر ٹرمپ تھے ان کی تو ایک ہی طرف کا رجحان ہوتا تھا یا جھکاؤ اس کا ہوتا تھا. مشرق وسطی میں ہی دیکھ لیجئے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ اسرائیل کے ساتھ جو مارب پیس ہے پرشین گلف کی, ان کے ساتھ ان کا ایک اتحاد بنایا جائے اور فلسطینیوں کو بالکل نظر انداز کر کے. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کہ یہ ان کی جو تقریر انہوں نے ذکر تو نہیں کیا فلسطین کا, لیکن اس کے بعد جو بات کی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس میں فلسطین کے لیے بھی ایک نمائندہ مقرر کیا گیا ہے جو فلسطین کے معاملات کو دیکھے گا, اور وہ یہی ایکسپلور کریں گے کہ کیا ہم اس میں کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں اس چیز کو. اس میں مصر کو بھی انوالو کیا گیا, ابھی حال ہی میں مصر نے دونوں فلسطینی فریقوں کو بلا کر یہ کہا تھا کہ آپ ایک ہو جائیں اور ایک پالیسی کی طرف جائیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ تو بات چیت کا دروازہ کھلنا ہے پھر سے تو صدر ٹرمپ نے بند کر دیا تھا, تو وہ تبھی ممکن ہے جب سارے دھڑے ایک ایک ہو جائے. تو اس لیے یہ اس طرح کے اشارے ہمیں یہ مل رہے ہیں, تو یہ تو یقیناً بہت بڑی پالیسی شفٹ ہے. دوسری بھی پالیسی شفٹ یہ نظر آتی ہے کہ صدر ٹرمپ جو دنیا سے تنہا ہو کر جس طرح وہ اداروں سے باہر نکل رہے تھے, اقوام متحدہ کے اوپر وہ بات کرتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈبلیو ایچ او سے تو اور پیرس اکارڈ سے نکل ہی گئے باہر, تو اس لیے بہت بڑا شفٹ ہے. اور یہ شفٹ یہی ہے جو کہ جو ہونا چاہیے کہ تمام دنیا مل کر جو مشترکہ مشکلات ہیں ان کو وہ حل کرے, اور اگر کوئی تنازعات ہوتے ہیں کہیں تو ان کو بات چیت کے ذریعے اور ڈپلومیسی کے ذریعے حل کیا جائے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت تو آنے والے دنوں میں دنیا میں بہتر فضا قائم ہو سکے گی؟
بالکل بہتر فضا قائم ہوگی, چونکہ صدر بائیڈن کا بہت وسیع تجربہ ہے کہ یہ بہت سال فورن ریلیشنز کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس کے رہے, اس کے وہ ہیڈ بھی رہے, چیئرمین بھی رہے, اور اس کے بعد 8 سال وہ نائب صدر بھی رہے. تو یہاں میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ پہلے میں نے جو بات کی تھی ایران نیوکلیئر ڈیل کی, اس میں صدر بائیڈن بھی نائب صدر کے طور پر شامل رہے تھے اسی بات چیت میں. یعنی کہ پورا رجحان ہی اس طرف تھا کہ ایک ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ ایران اور امریکہ مل بیٹھ کر کوئی بھی معاملے کو حل کر سکیں گے, اس قدر کشیدگی زیادہ تھی. لیکن وہ ہوا اور اس میں اب صدر بائیڈن ہے, اس میں نائب صدر تھے وہ اس میں, اور ان کے جو ساتھی اب ٹیم ہے وہ اس میں بالکل شامل تھے. یعنی ہمارے پاس ایک عملی مثال ہے کہ جس میں بائیڈن کے جب نائب صدر تھے تو انہوں نے کس طرح ایک ناممکن چیز کو ممکن قابل بنا دیا ڈپلومیسی کو کے ذریعے, اس میں برکمین شپ کے لیے جو کہ صدر ٹرمپ نے آتے ہی فوری طور پر اس چیز کو ختم کر دیا تھا. اس لیے اگر ڈپلومیسی کی طرف جاتے ہیں میرا اپنا یقین ہے پورا کہ یہ چاہیں گے اور معاملات کو یہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنے جو ایلائز ہیں جن کو یہ انہوں نے بار بار اس کا ذکر کیا, اس میں جرمنی ہے, برطانیہ ہے, جاپان ہے اور فرانس بھی ہے, ان کے ساتھ مل کر یہ دنیا کو اس طرف لے جائے گے جہاں پہ جھگڑے کم سے کم ہوں.
یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے, اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں نے خارجہ امور کے ایک امریکی ماہر ایلان برمن سے گفتگو کی. خارجہ امور کے امریکی ماہر اور واشنگٹن میں قائم فورن پالیسی کاؤنسل کے نائب صدر ایلان برمن نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے امریکی محکمہ خارجہ میں اپنی خارجہ پالیسی کے جو چیدہ چیدہ نکات پیش کیے ہیں ان میں کئی باتیں واضح نہیں ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں اس پالیسی میں ابہام ہے کہ بائیڈن حکومت چین اور امریکہ کے تعلقات کو کس انداز میں دیکھتی ہے, اور اس خطاب میں چین کے بارے میں بہت زیادہ حوالے موجود نہیں ہیں. اس لیے اس کے سبب یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا بائیڈن حکومت امریکہ اور چین کے درمیان مسابقت کے اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں جو ٹرمپ حکومت نے اختیار کیا تھا, یا وہ زیادہ مصالحتی رویہ اختیار کرے گی جس کی بنیاد تجارت اور ماحولیاتی تعاون پر ہو. ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نئی حکومت کو اپنی خارجہ پالیسی کے خد و خال کو حتمی شکل دینے میں ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے, اور بائیڈن حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے ابھی صرف چند ہی ہفتے ہوئے ہیں. ایران کے ساتھ تعلقات اور اس کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے بارے میں اس پالیسی میں کیا اشارات ملتے ہیں, اس بارے میں ایلان برمن کا کہنا تھا.
Accommodating much less conflictual approach with Iran. The Biden team has talked about returning to the 2015 framework as the basis for new talks that would theoretically create a new agreement that's longer and stronger.
ایلان برمن کہہ رہے تھے کہ یہ واضح ہے کہ نیا وائٹ ہاؤس ایران کے ساتھ زیادہ مصالحتی انداز اختیار کرنا چاہتا ہے. ان کی حکومت کی عہدیدار نئی بات چیت کے لیے 2015 کے جوہری معاہدے کو بنیاد بنانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک زیادہ بہتر, مضبوط اور طویل المدت معاہدہ ہو سکے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صدر بائیڈن کا موقف یہ ہے کہ اس وقت تک تعزیرات ختم نہیں کی جا سکتی جب تک ایران پہلے 2015 کے جوہری معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد نہ کرے, اور انہوں نے کہا کہ ایران کا موقف اس کے برعکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ پہلے رعایتیں دے, تب وہ معاہدے میں دوبارہ شمولیت پر غور کریں گے. لہٰذا اس وقت ایک تعطل کی صورتحال ہے, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ واشنگٹن اور تہران دونوں ہی جگہ نئے مذاکرات کے لیے دلچسپی موجود ہے. جب سوال کیا گیا کہ یمن کی جنگ اور سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اس خارجہ پالیسی کے مندرجات سے وہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ صورتحال کیا رہے گی, تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں واضح طور پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں ایک نیا انداز اختیار کرنے کی خواہش موجود ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے دور حکومت میں سعودی عرب کو کچھ بھی کر کے محاسبے کے عمل سے بچ نکلنے کی سہولت حاصل تھی، اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ٹرمپ کے داماد اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ذاتی تعلقات تھے، اور دوسری وجہ سعودی عرب کا وہ رول تھا جو اس نے ابراہم معاہدوں کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ خطے کے ممالک کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے انجام دیا۔ لیکن اس بات کا احساس پایا جاتا ہے کہ سعودیوں کو بہت ساری باتوں کے لیے جن کے وہ ذمہ دار ہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، خواہ وہ سعودی صحافی کا ترکی میں قتل ہو یا یمن میں اس کی جان۔ اس لیے اب صاف نظر آتا ہے کہ بائیڈن حکومت ایسی باتوں کو نظر انداز کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوگی، اور اس حمایت کو بقول ان کے ختم کر دے گی جو اسے پہلے حاصل تھی۔ یہ سلسلہ کب اور کہاں ختم ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ امریکہ کو سعودی عرب کے بارے میں پالیسی بنانے میں یقیناً مشکلات درپیش ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ادھر سعودی عرب میں گزشتہ برسوں میں بڑی سیاسی، اقتصادی اور سماجی تبدیلیاں آئی ہیں جنہوں نے اس ملک کو ایک نئی جہت دینی شروع کر دی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے سلسلے میں اپنی جو بھی خارجہ پالیسی حتمی طور پر طے کرتا ہے اس بارے میں اسے محتاط بھی ہونا پڑے گا کہ دباؤ اتنا شدید نہ ہو کہ وہاں جو مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ خارجہ پالیسی سے متعلق صدر بائیڈن کے بیان میں روس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ روس پر یہ الزام ہے کہ اس نے امریکہ میں سائبر اٹیک بھی کیا اور اس پر امریکی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کا الزام بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس خارجہ پالیسی میں کیا رخ اختیار کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا
that the Biden administration has much of a Russia policy. What is clear is that the Biden administration is looking very intensely at re-engaging with Europe. And the countries of Europe and the countries of NATO are very concerned about Russia, very concerned not only about what's happening within Russia itself, but concerned over Russian influence over European politics.
وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، کیونکہ یہ بات زیادہ واضح نہیں ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں مستقبل میں امریکہ کی قطعی پالیسی کیا ہوگی۔ تاہم یہ واضح ہے کہ بائیڈن حکومت اس سلسلے میں یورپی ملکوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یورپ اور نیٹو کے ممالک روس کے بارے میں گہری تشویش رکھتے ہیں، نہ صرف اس بارے میں کہ خود روس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے بلکہ یورپی سیاست پر روس کے اثرات کے بارے میں بھی وہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ روس کے ساتھ تخفیف اسلحہ کے نئے معاہدوں اور سیاسی مذاکرات سے آگے کس نوعیت کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ افغانستان اور طالبان کے ساتھ سابقہ امریکی حکومت کے معاہدے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ایلان برمن نے کہا کہ افغانستان کی جنگ امریکہ میں غیر مقبول ہے، اور اسی لیے سابق صدر ٹرمپ نے انتہائی اجرت میں شدت سے افغانستان سے واپسی اور طالبان کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ کیا، اور اس حکمت عملی کے بارے میں جائز نقطہ چینی بھی ہوئی کیونکہ اس سے طالبان کو یہ شہ ملی کہ وہ افغانستان میں مغربی موجودگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے طالبان کے ایک حالیہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ان کے ساتھ معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے تو افغانستان میں بہت خون خرابہ ہوگا، کہا کہ بائیڈن حکومت کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے کہ وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تھے ایلان برمن، واشنگٹن میں قائم فورن پالیسی کونسل کے نائب صدر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کے ایک ماہر ہیں۔ ڈاکٹر ہما بقائی، صدر جو بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی کے جو خد و خال بیان کیے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کس طرح دنیا پر اثر انداز ہوں گے؟
میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن حکومت ہے اس کا جو جسے کہتے ہیں نا آپریشنل باکس، وہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور میں یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جس انیشیٹو کا بھی اعلان کرتے ہیں اس کا ایک کاؤنٹر انیشیٹو ہمیں نظر آتا ہے جس کو ان کو مستقل فائٹ کرنا ہے، اور میں شروع کروں گی ایران سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جے سی پی او میں واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ایران کے حوالے سے کچھ کنڈیشنلٹیز کا بھی की भी बात करते हैं।
ओवरऑल मैसेज आता है ना, वो ये आता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रेंड है। फिर आप अफगानिस्तान में भी देखिए कि जहां उन्होंने विड्रॉल ट्रूप्स की विड्रॉल पे फिर कंडीशनैलिटी की बात की, वहां आपने देखा कि ईरान में और मॉस्को में तालिबान ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने कहा कि हम अभी तक इस वादे पे जुड़े हुए थे कि हम अमेरिकन अफवाज पर हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर वो रिव्यू करते हैं और वो रिव्यू डिविएशन होती है तो फिर हम अमरीकी अफवाज पर भी हमले कर सकते हैं। इसी तरह चाइना के साथ भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि चाइना से जो हमारे ताल्लुकात हैं उस हवाले से उनको तहफ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन उनके जो अपने एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मार्केल ने कहा कि चाइना को भी एक सुपर पावर स्टेटस अक्वायर करने का पूरा हक है और हम उस पैराडाइम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो टू कंटेन चाइना हो। और मेरा ख्याल है कि जो चाइना की सप्लाई चेन्स हैं उस पर जो अपनी अमेरिकन डिपेंडेंस है और जो यूरोपियन डिपेंडेंस है वो कुछ इस कदर इस तरह की है कि एक्यूट कन्फ्रंटेशन जो है उस पर चाइना जा नहीं सकता। इसलिए मैं समझती हूँ कि जो जो ऑपरेशनल बॉक्स है फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव्स का, जहां वो एक्चुअली कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं, डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं अमरीका की, वो कदर कंस्ट्रेंड है। और फिर जाहिर है कि उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी अमेरिका के अंदर जो मसाइल हैं उस हवाले से, वो भी उनके ऑपरेशंस को कंस्ट्रेंड रखेगा। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, मुझे ओवरऑल लगता है कि जो एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन है बावजूद उन स्टेटमेंट्स के जो बाइडेन ने दिए हैं चाइना के हवाले से, उसमें वो जा नहीं सकते। एट बेस्ट कॉम्पिटिशन में जाएंगे और कैंप पॉलिटिक्स जो है वो बिलखसूस साउथ एशिया में बढ़ेगी कि आप किस कैंप का हिस्सा है।
पाकिस्तान के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, ऐसे में जबकि खुद पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और माशी तआवुन बहुत ज्यादा है।
देखिये, पाकिस्तान तो अब खुली तौर पर कहने लगा है कि हमारे लिए वॉशिंगटन बहुत इम्पोर्टेंट कैपिटल है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस चाइना के साथ है। मतलब इसमें कोई इबहाम के साथ पाकिस्तान अभी बात नहीं करता, बिल्कुल खुले कहता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो बजवर्ड है इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में वो बैलेंस है, यानी रियाद और तेहरान के बीच में बैलेंस और बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में बैलेंस, लेकिन बिलखसूस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर हम देखें तो आई थिंक आवर रिलेशनशिप जो है वो इट स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग फुट, क्योंकि जो पहली कॉन्वर्सेशन हुई उसमें डैनियल पर्ल के जो मर्डरर हैं उनके रिलीज की बात हुई, जो टॉप पे स्टोरी थी वो यही थी कि वहां वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उसको रिव्यू करे, या वो चाहते हैं कि शेख उमर को वो अमेरिका के हवाले कर दे, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पब्लिक ओपिनियन उसको इस बात की इजाजत देगी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन बहुत प्रोएक्टिव हुई है, तो इस किस्म का कोई एक्शन पाकिस्तान कर नहीं सकता। बहरहाल यही जरूर हुआ है कि उसको डेड सेल से निकालकर एक रेस्ट हाउस में इज अंडर रिस्ट्रेंट और उसका इंटरनेट वगैरह ब्लॉक है, और जाहिर है द रिलेशनशिप स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग फुट। फिर अमेरिका चाहेगा कि हम इंडिया के हवाले से भी कम कन्फ्रंटेशनल हो, चाइना के हवाले से जो हमारे ताल्लुकात हैं वहां तो तहफ़ुज़ात मौजूद हैं। पाकिस्तान को ये खदशा है कि अगर अफगानिस्तान में डिरेलमेंट होती है पीस प्रोसेस की तो उसका जो मलबा है वो पाकिस्तान पे गिरेगा, और पाकिस्तान जब इस पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने गया था तो वो इस सोच के साथ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये डिरेलमेंट हो तो उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरे या पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट इमीडिएटली देखा है वो ये कि जो हमारी बाढ़ थोड़ी सी रह गई है जिसको हम पीस फेंस कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पे, उसको हम अब वॉर फिटिंग पे कंप्लीट करना चाहती है पाकिस्तान मिलिट्री। ये आकाश है चेंजिंग डायनेमिक्स की जो खिते में है, और बहुत लोगों का ये ख्याल है कि शायद नई कोल्ड वॉर जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है, और अगर नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान स्क्वेयरली चाइना के साथ खड़ा है। फिर एक मुस्लिम ब्लॉक है जिसकी बात हो रही है, टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान, अगर ये बात सही है क्योंकि और ये कन्वर्जेंस बढ़ती है तो भी जो हमारी यूएस के साथ रिलेशनशिप है उसमें तातुल तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसमें तहफ़ुज़ात जरूर आ सकते हैं।
सऊदी अरब एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर है मिडल ईस्ट में, उसके हवाले से जो कुछ हो माजी की हुकूमत की पॉलिसियां रही थी, आप समझती हैं कि बाइडेन हुकूमत की पॉलिसियों में इस हवाले से कोई तब्दीली आई है या आएगी?
खाली बाइडेन हुकूमत ने जो यमन में बात की है वो अहम है, हुतीस का जो डिक्लेयर करके चले गए ट्रंप के वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बाइडेन ने रिवर्स करने की बात की है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को रिस्टोर करने की बात की है हूती इसके लिए. अमेरिका सऊदी अरब की एयर अम्ब्रेला जो उन्होंने दी हुई थी आर्म्स की, जिस मतलब जो जितने एयर अटैक्स होते थे वो अमेरिकन सपोर्ट के तहत होते थे, उसको रोका है. लेकिन आप देखिए क्या क्या हुआ है, फिर सऊदी अरब के जो एयरपोर्ट है उस पर हूतीज ने एक अटैक किया, उसकी जिम्मेदारी भी थी. तो जो जो ऑपरेशनल बॉक्स है ना, वो मैं बार बार ये बात कहती हूँ, वो बहुत कंस्ट्रेंड है, वो बहुत छोटा है, क्योंकि जो पुश बैक है उन चीजों पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम रिस्टोर कर दें आईएमएफ के थ्रू कोविड के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ जो हूतीज का अटैक हुआ है मिडल ईस्ट में, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि हूतीज को ईरान की पुश्तपनाही हासिल है, और जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे या जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में तब्दीली आई थी या जो कन्वर्जेंस थी ट्रंप की सऊदी अरब और इसराइल के साथ, तो हम हमेशा यहाँ पाकिस्तान में कम से कम यही कहते हैं दैट द एलिफेंट इन द रूम इज ईरान. तो ईरान आपको बैक ऑफ करता हुआ नहीं नजर आता, ईरान इम्बोल्डेंट नजर आता है, ईरान किसी नई कंडीशन के साथ जेसीपीओ में नहीं आएगा. मैं तो खुश होंगी अगर जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उन्हीं के साथ जेसीपीओ रिस्टोर हो जाए. उसके लिए किस किस्म की कैरेट्स ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, और क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस पोजिशन में है कि वो कैरेट्स दे सके, क्योंकि इसराइल अग्रेसिव है, सऊदी अरब नाराज है. ये मेरे ख्याल वो कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके साथ बाइडेन हुकूमत को काम करना है. तो हालांकि उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, उनकी डायरेक्शन क्लियर है कि उन्हें अमरीका को दोबारा ग्लोबल लीडरशिप की पटरी पर चढ़ाना है, लेकिन ये पटरी पर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि पुश बैक बहुत ज्यादा है.
रूस यूरोप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और माजी में अमेरिका जो है उसका जो इन्फ्लुएंस था यूरोप में कम हुआ है, और रूस पर ये इल्जाम भी हैं कि उसने अमेरिका पर साइबर अटैक भी किया, इलेक्शन में मेडलिंग की कोशिश भी की. इन हालात में रूस के साथ जो फॉरेन पॉलिसी का स्टेटमेंट आया है उसमें आप क्या देखते हैं कि क्या रुख अख्तियार किया है इस नई पॉलिसी ने?
रूस का ये ख्याल है कि उसको एक मार्शलाइज पावर समझा जा रहा है और वो मेजर प्लेयर है, और मेरे ख्याल वो बहुत असर्टिव भी है और किसी हद तक अब अग्रेसिव भी हो रहा है. लेकिन रूस का जो असर्टिव एटीट्यूड है वो वाजह आ जाता है. फिर आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान में नेवी अमन 2021 जो नेवी की एक्सरसाइज हो रही है उसमें 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और पहली दफा एक डेकेड के बाद रूस उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है द ब्लैक फ्लीट के साथ. लेकिन ये इस बात का भी आकाश है कि जो रूस का माइंडसेट है या जो रूस का थ्रस्ट है वो अब तब्दील हो रहा है. उस थ्रस्ट में शायद कल्टीवेशन ऑफ ईरान, टर्की, पाकिस्तान और चाइना है टू काउंटर द यूनाइटेड स्टेट्स. तो मैं इस तरह रूस को देखती हूँ. रूस इनफैक्ट अगर आप स्टेटमेंट के हवाले से देखें तो रूस के हवाले से अमरीकी स्टेटमेंट्स में ज्यादा आपको सख्त रवि मिलती है बनस्पत चाइना.
नई अमरीकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के तहत आप आने वाले दिनों में दुनिया का क्या नक्शा देखती हैं?
मेरे ख्याल है कि कोशिश जरूर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कि टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाए, अलायंसेस को रिवाइव किया जाए, लेकिन चैलेंजेस उनके बहुत ज्यादा हैं. नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज दुनिया में बढ़ गई हैं, जमहूरियत तक आपको बैकफुट पर नजर आती है, और जो नेशनलिस्टिक लीडर्स हैं वो डिफाइंट हैं. तो इंडिया डिफाइंट है, रूस डिफाइंट है, चाइना डिफाइंट है, और अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप के ऊपर एक सवालिया निशान है. तो मेरे ख्याल बाइडेन जो है वो मुश्किल तरीन वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने. मतलब मुश्किल तो मेरे ख्याल ऑल थ्रू रहे, और मुझे ये लगता है कि इस वो जो उनका बहुत कंस्ट्रेंट काम करने की वो है उसमें वो क्या अचीव कर पाए ये देखना होगा. बट उसमें बहुत ज्यादा स्टेट्समैनशिप चाहिए होगी, बैलेंसिंग एक्ट चाहिए होगा, और ट्रंप ने जो इनरोड्स बनाई मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, बाइडेन उस रविश से हटते हैं तो फिर वहां सपोर्ट खोते हैं. और मेरे ख्याल है कि COVID-19 ने वेस्ट को कमजोर किया है.
ये थी डॉक्टर हुमा बकाई.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है. आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं. पता है facebook.com/voaurdu.
और हम अपने सामिन को यहाँ ये बताते चलें कि ये प्रोग्राम जुमरात के रोज रिकॉर्ड किया गया है, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क से जनाब जहांगीर खटक, जिनका ताल्लुक न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी से है. अमरीकी उमूर पर वो गहरी नजर रखते हैं, खासतौर से امریکہ کی سیاست اور امریکہ کی خارجہ پالیسی پر. جہانگیر خٹک صاحب, امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ فورن پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی, لیکن صدر ٹرمپ کے بعد صدر بائیڈن کی حکومت نے جو فورن پالیسی کے خط و خال دیے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے اس فورن پالیسی میں؟
بالکل, میرا خیال ہے کہ میجر شفٹ ہے, بڑی تبدیلی ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک جو بہت بنیادی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی تھی خارجہ پالیسی, اس میں قوم پرستی کا عنصر زیادہ تھا. امریکہ فرسٹ کی بنیاد پر وہ پالیسی بنائی گئی تھی اور اس میں بیسیکلی جو ملٹی لیٹرلزم ہے اس کو کوئی زیادہ اپیرنٹلی فوکیت نہیں دی جاتی. جو بائیڈن صاحب کا پیغام دنیا کے لیے بالکل واضح ہے, انہوں نے گزشتہ دنوں جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا تو وہاں پر جو ان کا ایک میسج تھا بالکل غیر مبہم تھا, جس میں انہوں نے واضح کیا دنیا کو بھی اور امریکن ڈپلومیٹس کو بھی کہ امریکہ جو ہے وہ سفارتکاری کے محاذ پر واپس آ گیا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں ان کا سفارتی حل اس کے اوپر زیادہ فوکس رکھے گا, اور جنگوں کو ختم کرنے کے حوالے سے یا جتنے بھی کہیں کانفلکٹ ریجنز ہیں وہاں پر جو ہے وہ سفارتکاری کو فوقیت دے گا. تو یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑا وہ ہے. اور دوسرا جو بائیڈن صاحب کا جو ایمفیسس ہے وہ ہیومن رائٹس پر ہے, یعنی جو انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے بالکل واضح کیا ہے کہ یہ ہماری فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا جز ہوگا کہ ہم دنیا بھر میں جو انسانی حقوق ہیں کہ وہ ان کے تحفظ کے لیے کام کریں گے, جمہوریت کے لیے کام کریں گے. اور پھر جو گلوبل وارمنگ ہے جو جس کے حوالے سے امریکہ پہلے یعنی سابق صدر باراک اوباما کے دور میں, اس وقت جو بائیڈن صاحب امریکہ کے نائب صدر تھے اس وقت, وہ پیرس کلائمیٹ ٹریٹی کا حصہ بنے تھے. پھر اس کے بعد جب صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے تو انہوں نے امریکہ کو اس ٹریٹی سے باہر کیا, اور جب جو بائیڈن صاحب آئے تو پہلا کام جو انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے امریکہ کو پیرس کلائمیٹ ٹریٹی میں دوبارہ شامل کر دیا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں دوبارہ شامل کر دیا, جس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر انگیجمنٹ, یعنی دنیا کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھانا. یہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسی ہے اس کا ایک بنیادی پلینک ہے, جس میں کہ وہ یقیناً جو دنیا بھر میں جو ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے اور ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے وہ بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اوور آل بہت مختلف ہے بائیڈن صاحب کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ سابقہ حکومت سے.
اگر ہم ایشیا پیسیفک اور خاص طور پر جو اس وقت میانمار میں سچویشن ہے جہاں فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور اس کی چین نے کھل کر مذمت بھی نہیں کی ہے, چین کے ساتھ تعلقات کو اس پس منظر میں دیکھ کے اور ایشیا پیسیفک کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟
میرا خیال یہ کہ ایشیا پیسیفک میں ٹینشنز رہیں گی. ایشیا پیسیفک میں جو امریکہ اور چین کے درمیان جو ایک دور چلی آ رہی ہے, چاہے وہ اسلحے کی نمائش کی ہو, طاقت کی ہو یا انفلوئنس کی ہو, وہ بھی جاری رہے گی, اس میں شدت بھی آ سکتی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اختلافات کے باوجود امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات اس نہج پر نہیں جائیں گے کہ جو جنگی کیفیت کا شائبہ دیں, اگرچہ آپ اس کو خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے کیونکہ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے پر نااعتباری کافی زیادہ ہے. لیکن پھر بھی امریکی صدر صاحب نے جو بائیڈن نے باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ سفارتکاری پر توجہ دیں گے اور اسی پر وہ اسی کے ذریعے جو چین کے ساتھ مسائل ہیں ان کے ساتھ کام کریں گے. اختلافات بھی ہیں, کمپٹیشن بھی ہے, جو رائیولری بھی ہے, سب کچھ رہے گا, لیکن یہ ہے کہ ایک دائرے میں, اور وہ دائرہ سفارتکاری کا ہے. جنگی محاذ پر ظاہر ہے حالات جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بدل سکتے ہیں, اس کو کبھی بھی خارج از امکان نہیں ٹھہرایا جا سکتا, لیکن فی الحال مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دور میں سفارتکاری پر زیادہ توجہ دی جائے گی چین کے حوالے سے بھی, اور اس پر دوسرے طریقوں سے پریشر بڑھایا جائے گا. ہو سکتا ہے کہیں تھوڑا بہت ملٹری پریشر بھی ہو, لیکن ملٹری پریشر کوئی بنیادی نقطہ نہیں ہوگا پالیسی کا. سفارتکاری, تجارت وغیرہ بڑے نکات ہوں گے جس کی بنیاد پر وہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو شیپ کریں گے.
مشرق وسطی کے بارے میں جہاں ایک جانب تو شام کا مسئلہ ہے, فلسطینیوں اور اسرائیل کا مسئلہ ہے, ایران اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کا مسئلہ ہے, جہاں پر روس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی ہے, اس پالیسی کے تحت کیا امریکہ اپنا دور ماضی کا اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کر سکے گا؟
میرا خیال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کافی زیادہ امریکہ نے اسپیشلی مشرق وسطی میں شام کے حوالے سے, عراق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر امریکہ کی پوزیشن تھوڑی سی طرح سفارت کاری کے محاذ پر کمزور ہوئی ہے, کیونکہ امریکہ نے ثابت قدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں سے امریکی افواج کو نکالا تھا شام سے, اور اسپیس کریٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے رشیا کے لیے, ترکی کے لیے اور دوسرے ممالک کے لیے جن میں ایران بھی شامل ہے, ایران تو پہلے سے تھا لیکن ظاہر ان کے لیے زیادہ اسپیس بن گئی. اور ابھی میرا نہیں خیال کہ جو بائیڈن جو ہے وہ وہی پالیسی اپلائیں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تھی, بلکہ وہ انگیج کریں گے ان ممالک کو ڈپلومیٹیکلی جو امریکہ کے الائز ہیں, اور ایسے اتحادوں کو موقعیت دیں گے جن کے ذریعے جو امریکہ کے وہاں پر جو انفلوئنس ہے وہ واپس آئے, اور امریکہ جو ہے اپنا جو کردار ہے وہ زیادہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نبھائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈرامائی تبدیلی تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن مجھے یہ تبدیلی ضرور نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کا جو پہلے سے آپ دیکھیے تقریباً گزشتہ چار سالوں میں امریکہ کی تقریباً جو یہ کانفلکٹ ریجنز ہیں یعنی عراق اور شام کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر تقریباً اس کو ڈس انگیج ہو گیا تھا, تقریباً وہاں پر انہوں نے کوئی زیادہ وہ نہیں کیا تھا. امریکہ شاید وہاں پر اب دوبارہ انگیج ہو اور ان ممالک کو یعنی جو امریکہ کے ایلائز ہیں ان کو انگیج کرے, اور یہاں پر جو سچویشن ہے جہاں پر کہ ظاہر کمپٹیشن کئی لیول پر ہے, اگر ایک طرف امریکہ اور روس کے درمیان ہے, چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ہے, یا ایران اور امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے درمیان ہے, ان تمام محاذوں پر امریکہ بھرپور سفارتکاری مجھے لگتا ہے ان کی نظر آئے گی. جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے یا پھر عربوں کا اور اسرائیل کا معاملہ ہے, مجھے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اگر یعنی مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ جو بائیڈن صاحب وہ پالیسیز واپس لیں گے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کی تھی, چاہے وہ ہو امریکہ کا سفارتخانہ یروشلم لے جانا ہو یا گولان ہائٹس کو ماننا ہو جو کہ ریکگنائز کرتا ہے امریکہ, یا پھر جو ہے باقی معاملات ہوں, امریکہ میرا خیال ہے کہ اس پالیسی کو جاری رکھے گا, اس میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. ہاں ایک چیز شاید اس میں تھوڑا قدر نظر آئے, وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن ری انگیج کرے, کیونکہ آپ دیکھیے گزشتہ تین چار سالوں میں جو فلسطینی اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جہاں پر کہ فلسطینی بھی اس عمل کا حصہ رہے ہوں. انہوں نے فلسطین تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تو اب دیکھنا یہ کہ وہ اس تمام معاملے کو کس طریقے سے ری انگیج کرتے ہیں یہاں پر جو پارٹیز ہیں, اور کسی حل کی جانب کوئی کوشش کرتے ہیں, تو یہ تبدیلی مجھے ضرور نظر آ رہی ہے.
ایران کے ساتھ 2015 کا جو جوہری معاہدہ تھا اس کے بارے میں بھی ایک انٹرویو میں صدر بائیڈن نے گفتگو کیا, آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟
دیکھیے عام رائے یہ تھی کہ جب جو بائیڈن صاحب حکومت میں آئیں گے تو ایران کے ساتھ جو طے شدہ 2015 کا معاہدہ تھا امریکہ اس میں فوراً دوبارہ شامل ہو جائے گا, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے والا ہے فوراً, کیونکہ اس دوران کافی تبدیلیاں آئی ہیں. امریکہ کے جو حکام ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایران نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, جبکہ ایران کا ماننا یہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب معاہدہ ہی نہیں رہا تو خلاف ورزی کی بات کہاں سے آئی, کیونکہ امریکہ تو اس معاہدے سے ہی باہر نکل گیا, لہذا جب آپ معاہدے میں آئیں گے پھر بات کریں گے. تو اس لیے جو اختلافی نکات ہیں وہ پہلے سے موجود تھے. پھر اس دوران میں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایران کے محاذ پر, ایک یہ کہ ایران نے اپنا جو میزائل پروگرام ہے اس کو وسعت دی ہے, جس پر کہ امریکی حکام کو پہلے دن سے بہت زیادہ شدید اس پر خدشات رہے ہیں اور وہ خدشات میرے خیال پڑے ہیں, اور دوسرا ایران نے جو اپنا جوہری پروگرام ہے اس پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے, انریچمنٹ کا کام انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جو معاہدہ ہے یعنی امریکہ اس معاہدے کا دوبارہ حصہ نہیں بنے گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس حوالے سے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ امریکہ فوری طور پر اس معاہدے کا حصہ شاید نہ بنے, بلکہ پہلے ایران کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ضرور ہوگی, کیونکہ جو امریکہ کے خدشات ہیں وہ یقیناً امریکہ سامنے لائے گا.
جنوبی ایشیا میں ہندوستان, پاکستان اور پھر اس سے ہٹ کر افغانستان کی سچویشن, اس لیے کہ طالبان کا ایک بیان آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹا تو پھر افغانستان میں بہت خون خراب ہوگا, کیا آپ وہاں پر بھی پالیسی شفٹ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, بائیڈن انتظامیہ افغانستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی محتاط ہے, یعنی انہوں نے کوئی واضح پیغام نہیں دیا ابھی تک, صرف ایک پیغام جو ان کی جانب سے اب تک آیا ہے واضح طور پر سرکاری طور پر, وہ یہ ہے کہ وہ اس جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو وہ اس کا اثر نو جائزہ, اور بہت سارے لوگ مختلف قسم کے اس سے جو نتائج ہیں وہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن شاید وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ, کیونکہ ویسے یہ بڑی ہی نارمل سی بات ہے کہ کوئی بھی جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے جو سابقہ حکومت کی پالیسیز ہیں ان پر نظر ثانی کرتی ہے, تو اس پر بھی نظر ثانی ہو رہی ہے, لیکن افغانستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نقطہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب 2020 میں معاہدہ ہوا تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان تو دونوں پارٹیز کو کوئی 15-16 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا, جس کے اندر وہ اس بات کے پابند تھے کہ وہ کسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ تک پہنچیں. اب ہوا یہ ہے کہ اس دوران آپ دیکھیے کہ دونوں پارٹیز کا ابھی تک تو وہ ایجنڈے پر متفق نہیں ہو سکے, اور ایجنڈا بھی ابھی تک فائنل نہیں ہے, گزشتہ 20-22 دنوں میں ان کے درمیان کوئی بات تک نہیں ہوئی, اور جو بیان بازی ہے وہ چاہے افغان حکومت کے حکام ہوں یا پھر طالبان ہوں, ان کی جانب سے باقاعدہ بیان بازی شروع ہو گئی ہے. وہ باتیں جو کہ بند کمروں میں ہونی چاہیے تھیں وہ اخبارات کے ذریعے ہو رہی ہیں, تو میرا خیال یہ کہ یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, اور ظاہر ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان حالات میں جو مئی کی ڈیڈ لائن اس معاہدے میں رکھی گئی تھی کہ اگر مئی تک افغانستان میں کوئی سیاسی تصفیہ نکلتا ہے تو امریکہ اپنی تمام افواج افغانستان سے نکال لے گا, اس شرط پر کہ نئی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گرد گروپ خصوصاً القاعدہ دوبارہ یا داعش دوبارہ استعمال نہ کر پائے یا وہاں پر ان کی فٹ ہولڈ نہ پڑے. لیکن چونکہ اب تک جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوئی پروگرس بہت زیادہ محدود ہے اور تقریباً جو بات چیت ہے وہ تعطل کا شکار ہے, تو اس تناظر میں شاید امریکہ اس معاہدے سے تو میرا نہیں خیال کے پیچھے ہٹے گا, لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ طالبان سے بات کرے کہ آپ جو ہے اس میں ایکسٹینشن رکھیں یو ایس وتھڈرال کی, کیونکہ مئی کے بجائے 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو مزید ٹائم ملے تاکہ آپ لوگ بیٹھ کر آپس میں کوئی سیاسی تصفیہ نکالیں, یہ تو ممکن ہے, لیکن یہ تمام فی الحال ایسی باتیں ہیں جن کا مکمل طور پر ہم یعنی کانفیڈنٹلی یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اندازے ہیں, کیونکہ ابھی تک ریویو جاری ہے اور اس پر ہم زیادہ رائے زنی بھی نہیں کر سکتے, لیکن جو ہم جو عمومی طور پر جو مختلف قسم کے میسیجز آ رہے ہیں تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید امریکہ کا جو انخلا ہے اس میں کچھ دیری آ جائے, اس میں کچھ ڈیلے آ جائے.
امریکہ کی نئی حکومت کی جو نئی خارجہ پالیسی کے خد و خال سامنے آئے ہیں اس کے تحت آپ آنے والے دنوں میں دنیا کو زیادہ پر امن اور تصادموں سے پاک دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, ایک بہت بڑا مشکل سوال ہے, کیونکہ دنیا میں تصادم اور جو مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں, ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں, ہر جگہ مسائل موجود ہیں. ان حالات میں ظاہر ہے کہ امریکہ کے پاس جتنی سفارتکاری ہے, جتنا انفلوئنس ہے, اور جتنا وہ اپنا جو سافٹ پاور ہے وہ استعمال کر کے ان علاقوں میں کوئی مثبت تبدیلی لانے کی کوشش تو کر سکتا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ان مسائل کا حل نکلے نہ نکلے, چاہے وہ یمن کی بات ہو, آپ دیکھیے یمن کے لیے بھی جو بائیڈن صاحب نے خصوصی جو نمائندہ ہے وہ مقرر کی ہے تاکہ وہاں پر بھی کوئی سیاسی تصویر اس کا نکلے, مجھے لگتا ہے کہ ری انگیج ہوگا, جو سفارتکاری ہے وہ ہمیں نظر آئے اور سفارتکاری پر زور ہوگا, تو شاید اس کا کچھ مثبت اثر ہو, لیکن دیکھیے بہت سارے کانفلکٹس کہتے ہیں جو کہ کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے, پیچیدہ بات چیت ہوتی ہے, مسائل پیچیدہ ہیں, और किसी भी हुकूमत के साथ कोई जादू छड़ी तो हो नहीं सकती कि वो जाए और हालात को फौरन बदल दे, लेकिन ये जरूर है कि मुझे लगता है कि सफारती महाज पर एफर्ट्स जो है शायद वो हमें ज्यादा नजर आए, बजाय इसके कि जो मिलिट्री एंगेजमेंट है अमरीका के बड़े, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी।
ये थे जहांगीर खटक।
और समय इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप अभी सुन रहे थे खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम।